تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بھلی بات سکھا دے، کوئی علم کی بات دوسرے کو بتا دے. اور اس میں بھی ہر نفع مند علم شامل ہے، صرف دین کا علم نہیں بلکہ دنیا کا علم بھی، لیکن دنیا کا وہ علم کہ جس سے انسانوں کی بھلائی کے کام ہوں، انسانوں کی تربیت اور انسانوں کا اخلاق سنورے اور کوئی قوم اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے. تو ایسا علم جب انسان کسی کو دیتا ہے، سکھاتا ہے، تو جب تک وہ سیکھنے والے زندہ رہتے ہیں اور پھر وہ آگے سکھاتے ہیں اور وہ آگے سکھاتے ہیں، وہ سلسلے قائم رہتے ہیں، تو اس کا اجر اور ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے. اور تیسرا، نیک اولاد. نیک اولاد بھی انسان کی بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد جو کچھ دعائیں مانگتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر اولاد الگ سے کوئی دعا نہیں بھی مانگتی، تو کم از کم اگر اولاد نماز کی پابند ہے تو پانچ وقت میں جب بیٹھے تو یہ دعا مانگتے ہیں نماز میں ہم، ربنا اغفر لی ول والدیا ول المومنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ جس دن حساب کتاب ہو مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بھی بخش دینا. تو اگر اولاد اور الگ سے کوئی دعا نہ بھی کرے تو یہ جو دعا ہے جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ والدین کو فائدہ دیتی رہے گی. اور اولاد میں ایک انسان کی جسمانی اولاد ہوتی ہے اور ایک روحانی اولاد ہوتی ہے. اور روحانی اولاد میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو نمبر دو میں آتے ہیں، کہ جو انسان سے علم سیکھتے ہیں، کیونکہ انسان کو ان کا حق بھی دعا کی شکل میں ہی ادا کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں کچھ ایسی رسمیں چل پڑی ہیں کہ جن کی ابتدا بڑی نیکی کے کاموں سے ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی شکل اور حلیہ بگڑ کر رہ گیا. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قبر پرستی بہت ہوتی ہے، قبروں کے اوپر سارے صدقہ خیرات اور سب کچھ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. ان کی ابتدا اس نیت سے نہیں ہوئی تھی کہ وہ قبر والے کو خوش کرنا مقصود تھا. اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بعض اوقات ایک ایک حدیث کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے میلوں سفر کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر کے بارے میں، کہ انہوں نے ایک تازہ دم اونٹنی خریدی اور ایک مہینے کا سفر کر کے مصر پہنچے اور وہاں سے ایک حدیث سن کر واپس آ گئے. اسی طرح ایک اور صحابی شام پہنچے اور وہاں پر ایک حدیث سن کے واپس آ گئے. تو یہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے جو سفر کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی، یہ اگلی دو تین صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے عروج کو پہنچ گئی. اب یہ جو سفر کرنے والے لوگ تھے وہ طالب علم ہی ہوتے تھے، اور روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی نیک لوگوں سے اور علماء سے استفادے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے. جب وہ نکلتے اور ایسے لوگوں کی مجلسوں میں پہنچتے تو ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو کوئی باقاعدہ مدارس تھے، نہ کوئی ہاسٹل تھے، نہ ہی کوئی اور انتظام تھا. تو وہاں پر عموماً سرائے ہوتی تھی یا ربات نام کی ایک چیز ہوتی تھی. ربات رب سے ہے باندھنا، یعنی ربات کا مطلب جو لوگوں کو آپس میں باندھے رکھے. تو وہ بھی وقف جگہ ہوتی تھی. وقف کا مطلب یہ کہ کوئی اہل ثروت مالدار لوگ جو تھے وہ ایسی اپنی زمینیں وقف کر دیتے تھے ایسی سرائے بنانے کے لیے یا ایسے مسافروں کے قیام کے لیے. یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں ابن السبیل کا لفظ آتا ہے. نظر نیاز اور دوسرا جو بھی چیزیں ہیں صدقہ خیرات، اس میں کس کس پہ وہ لگتی ہے، اگر آپ پڑھیں تو قرآن پاک میں بے شمار دفعہ مسافر کا ذکر آیا ہے. اور مسافر خاص طور پر جب طالب علم بھی ہو تو پھر اس کو اس پہ خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہوتا ہے. تو اس دور میں اکثر سفر جو تھے وہ علم کے لیے کیے جاتے، اور جہاں جہاں پر لوگ پہنچتے وہاں پر ظاہر ہے کہ عموماً مرد ہوتے تھے سفر کرنے والے، وہ خود تو کھانے پکانے میں اگر لگ جاتے تو پڑھتے کیسے. تو وہاں پر ان کے لیے اجتماعی کھانے کا انتظام ہوتا تھا. وہ کھانا وہ نیک یا علماء یا بزرگ اپنے طرف سے نہیں کرتے تھے، وہ پھر اس بستی یا اس علاقے کے لوگ جو اہل ثروت یا مالدار لوگ ہوتے تھے وہ اپنی قربانیاں، اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ، اپنا جو کچھ بھی خیرات وہ دینا چاہتے تھے وہ ایسی جگہوں پر جمع کر لیتے تھے. اور وہاں پر شہر کے غریب اور مسکین لوگ بھی جمع ہو جاتے، طالب علم بھی جمع ہو جاتے، قافلے بھی آتے تو وہ وہاں پر قیام کرتے. اس طرح مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق، ایک محبت اور ایک ہمدردی کی وہ جگہ بن گئی تھی. لیکن مشکل اس وقت ہوئی، خرابی اس وقت پیدا ہوئی کہ جب انہی جگہوں پر بیٹھنے والے علماء اور نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو انہیں ان جگہوں پہ دفنا دیا گیا. کسی کو مسجد کے احاطے میں دفنا دیا گیا، کسی کو مدرسے کے احاطے میں دفنا دیا گیا، کسی کو کسی خانقاہ کے اندر دفنا دیا گیا. اب ہوا یہ کہ جب نیک لوگ خود چلے گئے تو لوگوں نے ان کی بجائے ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ جو خیرات اور صدقات اللہ کے نام پر دیے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ناموں پہ دیے جانے لگے. اور جو دعائیں اللہ سے مانگی جاتی تھیں اور جس خدا کا دین اور کتاب اور قرآن اور سنت اور حدیث کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، وہ اب صرف قبر والے کے فیض اور اس کی برکت اور اس کی روحانیت سے استفادے کے لیے نکلتے، اور علم کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، کیونکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں علمی زوال ہوا، وہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی اور اس کی بجائے صرف راز و رنگ نے لے لی، اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر شامل ہو گئیں کہ جس کی نہ بنیاد قرآن میں ملتی ہے نہ سنت میں ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سارے کام صرف قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہونے لگے، اور یوں شرک کی ابتدا ہوئی اور اصل منزل کو اور اصل مقصد کو چھوڑ کر لوگ اس طریقے پر نکل گئے، اور جس سے بے شمار پھر آگے خرابیاں پیدا ہوئیں، اور جوں جوں جہالت بڑھتی گئی اس قسم کی خرابیوں میں اور زیادہ شدت آ گئی، اور اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ بڑی امام پر جب عرس ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، یا لاہور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ ایک آرٹیکل کہیں چھپا تھا گلف میں، اس کا کٹنگ بھی میرے پاس ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ توہمات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے طبقے میں، اس میں فگر دیے ہوئے تھے کہ کتنی عورتیں ہر روز قبروں پر حاضر ہوتی ہیں صرف اپنی منتیں اور مرادیں لے کر، حالانکہ اسلام میں پہلی ہی سورت جو سورت الفاتحہ میں سکھائی گئی اس میں بتایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا، جب ان سے مدد مانگنے کے لیے گئے تو وہاں پر سجدے بھی کرنا شروع ہو گئے اور وہاں پر طواف بھی ہونے لگے، اور نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ عالم اسلام کے کئی اور علاقوں میں، مثلا مصر میں مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ قبریں ایسی تھی، جیسے سیدہ زینب کی قبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی، تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک قسم کا طواف ہو رہا تھا، یعنی ایک طرف سے لوگ شروع کرتے اور اس کو گھومتے اور ساتھ دعائیں مانگتے، تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی وہ چیز ایڈ ہوتی چلی گئی، اضافہ ہوتا چلا گیا اور اصل مقصد دفن ہو گیا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اوپر آ گئیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو، اس دھارے کو اور اس ریلے کو آپ کچھ جراثیم کچھ دواؤں سے ختم نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے اوپر طنز اور بچھاڑ کر دیں اور ان کو کفر اور شرک کے فتوے لگا کے کہیں یہ سب کافر ہیں نعوذ باللہ، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر ان کے وہ ایک خلوص کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آ کر اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایسی جگہوں کو علم کا مرکز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کو بھی سکھانے کا کچھ پھر بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں وہ دل کے برے نہیں ہوتے، لیکن دیکھا دیکھی وہ روایات اور طریقے جو ہیں وہ غلط ہوتے چلے گئے۔ تو یہاں پر یہ جو صدقہ جاریہ کی بات ہوئی، یہ مسلمانوں کے درمیان عملی طور پر اس کا بے شمار اہتمام کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ وقف نہ کیا ہو۔ وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ مخصوص نہ کیا ہو، کہ اس میں مسجد بنے گی یا مدرسہ بنے گا یا پھر یہاں مسافروں کے رہنے کی جگہ بنے گی یا یتیموں کے لیے بنے گی یا مسکینوں کے لیے بنے گی، وہ ایک اجتماعی مسلمانوں کی خدمت کا ذریعہ بنا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب زمینیں وقف کیا کرتے تھے تو ان کے چراگاہیں بنا دی جاتی جس پر گھوڑے پلتے اور پھر وہ جہاد میں کام آتے، تو اس طرح مسلمان اجتماعی طور پر خیر کے کام کرتے۔ آج ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صرف دیگے پکا کے امیر لوگ بھی بیٹھ کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اسی پیسے کو اگر کسی تعلیم کے کام میں خرچ کیا جائے تو ہمارے ملک میں جو 85% جہالت پھیلی ہوئی ہے اس میں کچھ تو کمی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جتنے اہل ثروت ہیں وہ اگر اندازہ کریں کہ ایک ایک فوتگی کے اوپر کتنے کتنے ہزار خرچ ہوتے ہیں، اور پھر اب تو کارڈ بھی چھپتے ہیں اور 40 میں بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور سبزی بھی ہوتی ہے اور پھر سویٹ ڈش کا بھی لازمی اہتمام ہوتا ہے اور چائے اور قہوہ بھی ہوتا ہے، تو یہ لمبی چوڑی رسمیں کھانے پینے کی کٹ ڈاؤن کر کے اگر اسی پیسے کو کسی مفید کام میں استعمال کیا جائے تو میت کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس کو بھی ثواب پہنچے گا، جس غریب کو کچھ ملے گا، یعنی ایک غریب کی چھت ہی اس سے بن سکتی ہے، ایک چھپر ڈالا جا سکتا ہے ان بے سہارا لوگوں کے جن کے پاس کچھ نہیں، اسی پیسے کو کسی ہسپتال میں لے جائیں اور مریضوں کو دوائیاں خرید کے دیں، جتنے کرا رہے ہیں جب وہ ان کو تندرستی ہوگی تو جو ان کے دلوں سے دعا نکلے گی وہ میت کو فائدہ دے گی، بجائے اس کے کہ صرف ایک شو آف کرنے پر اس سارے پیسے کو برباد کر دیا جائے۔ اگلا باب ہے باب ثناء الناس علی المیت، میت کی تعریف کرنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کچھ صحابہ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس شخص کی تم نے اچھی تعریف کی تو تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ مردے کے بارے میں برے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے۔ حضرت ابو الاسود سے مروی ہے، فرمایا میں مدینہ منورہ گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھا، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو جنازے والے شخص کی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی، پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس صاحب جنازہ کی بھی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی، پھر تیسرا جنازہ گزرا تو اس جنازے والے شخص کی برائی بیان کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا میں نے وہی کچھ کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے متعلق چار آدمی اچھی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہم نے عرض کیا اور تین؟ فرمایا تین کا بھی یہی حکم ہے۔ ہم نے عرض کیا اور دو؟ فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے۔ اور پھر ہم نے آپ سے ایک کے بارے میں سوال نہ کیا، یعنی بات پتہ چل گئی کہ وہ شخص کیسا تھا۔ اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بچے سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے، یعنی اس پر صبر کرے انسان اور اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے تین بچے فوت ہو جائیں اس کو آگ نہیں چھو سکے گی مگر اسی قدر جس سے قسم پوری ہو سکے۔ قسم پوری ہو سکے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط کیا؟ جو جہنم کے اوپر نصب ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اعمال ایسے خراب ہیں تو اگر اسے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا لیکن اس کی لپٹیں اس کو وہ قسم چکے اللہ نے فرمائی اس لیے پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مروی ہے، فرمایا ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں نے آپ کی احادیث حاصل کر لی، ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمائیں جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ہم کو اس کی تعلیم دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں دن تم اکٹھی ہو جانا۔ عورتیں اکٹھی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو اس سے تعلیم دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ پھر فرمایا تم میں سے جو عورت بھی اپنے تین بچوں کو آگے بھیجے گی وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ ایک عورت نے عرض کیا اور دو؟ آپ نے فرمایا اور دو کا بھی یہی حکم ہے، لیکن شرط ہے صبر کرنا۔ اگر اس پر واویلا کیا اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا تو پھر معاملہ پلٹ جائے گا۔ باب البقاء والخوف عند المرور بقبور الظالمین ومسارعهم واظهار الافتقار الى الله تعالی والتحذير من الغفلة عن ذلك۔ ظالموں کی قبروں اور ان کی تباہی کے مقامات کے پاس سے گزرتے وقت رونے، خوف زدہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے احتیاج یعنی محتاج ہونے کے اظہار کا بیان، اور اس سے کوتاہی کرنے پر ڈرانے کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، یعنی جب وہ قوم سمود کے علاقے ہجر میں پہنچے، ان عذاب یافتہ لوگوں پر یعنی ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم رو رہے ہو، اور اگر تم رو نہ رہے ہو تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر ہوا تھا۔ یعنی آثار قدیمہ دیکھنے کے بارے میں قرآن پاک میں حکم ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ لیکن وہاں پہنچ کر تفریح نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان کھنڈرات اور ان بربادی کے مقامات کو دیکھ کر، بلکہ اس پر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے علاقے سے گزرے، ہجر قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا، ایک سورت کا نام بھی ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے مساکن میں داخل نہ ہونا، یعنی ان کے گھروں کے اندر مت جانا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، مگر اس حال میں کہ تم پر گریہ تاری ہو، یعنی روتے ہوئے داخل ہونا، اگر ہنستے کھیلتے اور غافلوں کی طرح داخل ہوئے تو کہیں تم بھی نہ پکڑ لیے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، رفتار کو تیز کر دیا، حتیٰ کہ اس وادی سے گزر گئے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آج ہے کتاب آداب السفر باب استحباب الخروج یوم الخمیس واستحبابه اول النهار سفر کے آداب جمعرات کے دن اور دن کے پہلے حصے میں سفر کے لیے روانہ ہونے کے مستحب ہونے کا بیان وَأَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوت تبوک یوم الخمیس وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس متفق علیہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور آپ جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اگرچہ دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور تمام دنوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے جس طرح جمعے کے دن کی عبادت کے اعتبار سے بہت فضیلت ہے اور اسی طرح سال کے مخصوص دنوں کی جیسے کچھ راتوں کی بھی اہمیت اور فضیلت ہے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو پسند کیا کرتے تھے اس میں کسی نحوست یا کسی خوش قسمتی یا خوش بختی کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس خیال سے کہ اگلا دن جمعہ کا ہو اور دوسری جگہ پر جا کر ایک عبادت کا دن گزارا جائے اس لیے ابتدا آپ کی جمعرات کو ہوتی اور جمعرات کے دن بھی آپ صبح سویرے سفر کرنا پسند کرتے اور صحیحین کی ایک روایت میں ہے بہت کم ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لیے روانہ ہوئے ہوں وَأَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَسْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ حضرت صخر بن وداع الغامدی الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا اے اللہ میری امت کے لیے دن کے پہلے حصے میں برکت عطا فرما یعنی صبح سویروں میں برکت دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہم یا لشکر روانہ فرماتے تو اس کو دن کے پہلے حصے میں روانہ فرماتے تھے. اور صخر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ تاجر تھے, وہ اپنا مال تجارت دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے تھے, لہذا وہ بہت مالدار ہو گئے اور ان کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو گئی. حضرت صخر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی انہوں نے اپنی مثال بھی ساتھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ماننے میں انہیں کتنا فائدہ ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ مقبول ہوئیں, اور آپ کی کچھ دعائیں تو اس وقت کے لیے تھیں لیکن کچھ دعائیں آپ اپنی بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی کر گئے. اور انہیں دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ وہ شخص جو صبح سویرے اپنے کام کی ابتدا کرے اس کے کام میں برکت دی جائے. اور اسی میں یہ چیز آتی ہے کیونکہ جو کام جلدی شروع کیا جائے اس کا اختتام بھی بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ جو کام جتنی تاخیر سے کیا جائے, اور بعض اوقات تاخیر سے کرنے سے کسی کام کی تکمیل بھی پھر تاخیر میں ہوتی ہے اس کی, اور جب وہ تکمیل میں ہوتی ہے تو سارا کام ہی گڑبڑ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس لیے ہر کام کو وقت پر اور صبح سویرے اور جلدی کرنے کی تاکید کی گئی, اور جلدی اس معنی میں یعنی ارلی کرنے کی تاکہ وہ کام بہتر سے بہتر طور پر ہو سکے. لیکن افسوس یہ کہ ہماری زندگیوں میں صبح کی وہ اہمیت نہیں رہی, ہماری صبحیں عموماً سو کر گزرتی ہیں اور اس چیز کو اب ایک نارمل روٹین بنا لیا گیا ہے. حالانکہ صبح کی نماز, فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے, اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں, جتنے بھی چرندے پرندے ہر طرح کی مخلوق جو ہے, حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے جو ہیں, وہ بھی اپنے بلوں میں صبح کی روشنی کے ساتھ جاگ اٹھتے ہیں. اور انسان کے لیے ان سب چیزوں میں ایک بہت بڑا سبق ہے. آپ دیکھیں کہ پھول رات کو کس طرح سو جاتے ہیں اور صبح کی جب روشنی اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھول بھی کھلنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا ساری کائنات جو ہے وہ اپنے کام میں اپنے عمل میں مصروف ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کے لیے بھی یہی چیز پسند کی گئی کہ وہ صبح ہونے کے بعد اپنے کام کو روانہ ہو جائے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلنا النہار معاشا, کہ دن کو ہم نے کام کرنے کا وقت بنایا. ہمارے ہاں چونکہ عموماً راتوں کو جاگ کر گزارا جاتا ہے یا لیٹ نائٹ سویا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر صبح کی نماز بھی مشکل ہوتی ہے, اور نماز کے بعد جاگنا تو ایک انتہائی کٹھن کام ہے. لیکن جس شخص کو اس بات کی حرص ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے فائدہ اٹھائے, اپنی زندگی میں کوئی بہتر عمل کر جائے, کوئی بہترین کام کر جائے جو دنیا کو بھی فائدہ دے اور خود انسان کی اپنی آخرت کو بھی فائدہ دے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عادت کو اپنائے. اگلا باب ہے جو سفر ہی سے متعلق ہے, باب استحباب طلب الرفقت و تعمیرہم علی انفسہم واحدا یطیعونہ. سفر کے لیے سفر کے ساتھی تلاش کرنے, اپنے میں سے ایک کو امیر کارواں بنانے اور اس کی بات ماننے کے مستحب ہونے کا بیان. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص سفر شروع کرے تو اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے, کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ تھی کہ جلدی شروع کرنا چاہیے سفر, اور دوسری بات اب یہ کہ جب سفر کیا جائے تو اکیلے نہ کیا جائے, اور اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ایک شخص کو ذمہ دار قرار دیا جائے تاکہ باقی لوگ اس کی سربراہی میں اپنے سفر کے تمام معاملات کو طے کریں. اس لیے کہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سفر میں خود اٹھا لے تو اس میں افراتفری کا عالم ہو سکتا ہے, جس سے سفر جو ہے وہ زیادہ پرمشقت ہو سکتا ہے. اس میں ایک طرح سے ڈسپلن قائم کرنے کو کہا گیا ہے. ان تمام احادیث کو پڑھ کر آپ یہ بات اچھی طرح محسوس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں کتنے شفیق اور مہربان تھے. جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں بہت شفقت کرنے والے اور بہت مہربان تھے. اور ہمیں جس طرح والدین اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات سمجھاتے ہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے, یہ نہیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن ظاہر ہے کہ فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے کہ جس کو آپ کے ذات پر اعتماد ہو اور آپ کے اوپر ایمان ہو اور آپ کی بات اپنے لیے فائدہ مند محسوس ہوتی ہو. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے اور ہر گوشے میں چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھا گیا. یہاں پر جو بات سکھائی گئی وہ یہ ہے, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الناس یعلمون من الوحدۃ ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ رواہ البخاری. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکیلے سفر کرنے کے جو نقصانات میں جانتا ہوں, اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو کوئی سوار رات کو اکیلے سفر نہ کرے. اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس زمانے اور اس دور کے سفر کے طریقہ کار اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ بات اور زیادہ بہتر طور پر واضح ہو سکتی ہے. اور وہ یہ کہ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے اور جن رستوں سے گزرتے تھے وہ بھی ویران ہوتے تھے, ان میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا, بعض اوقات کہیں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا, اور رات کے اندھیرے میں بہت سی چیزیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی. اور پھر یہ کہ گو موٹر گاڑی وغیرہ نہیں ہوتی تھی, جانوروں پر سفر ہوتا تھا, اور اس میں یہ احتمال بھی ہوتا تھا کہ اگر رات کو اکیلے سفر کیا جائے اور خدا نخواستہ کسی جنگلی جانور سے واسطہ پڑ جائے تو اس کا مقابلہ ایک انسان کے کرنے کے بس کی بات نہیں. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر شخص کو گاڑی میسر نہیں, اب بھی بہت سے لوگ جانوروں پر سواری کرتے ہیں. تو یہ حکم صرف اس دور کے لیے نہیں, آج کے دور کے لیے بھی ہے. اور ایون اگر آپ دیکھیں کہ گاڑیوں پر بھی سواری کی جائے اور رات کے وقت اگر کہیں کوئی خرابی ہو جاتی ہے, اور اگر ایک گروہ ہے تو اس کے لیے اس خرابی سے مشکل سے نمٹنا آسان ہوگا, لیکن اگر اکیلا انسان ہے تو وہ دراصل اپنے لیے خطرات مول لے رہا ہے. اگلی حدیث ہے, حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک سوار ایک شیطان ہے, دو سوار دو شیطان ہے, اور تین ہوں تو وہ قافلہ ہے. یعنی ایک کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. عموماً بعض احادیث میں تنہا عورت کے بھی سفر کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا, لیکن صرف وہ عورت کے معاملے میں نہیں, یہاں مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بالکل اکیلا سفر نہ کرے. اور دو کے لیے بھی یہ بات پسند نہیں کہے گی, ہاں تین ہو تو وہ ایک قافلہ ہو جاتا ہے, اور قافلے کی صورت میں تین لوگ کسی بھی خطرے یا مشکل سے بآسانی نبٹ سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے, حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تین آدمی سفر پر روانہ ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں, یعنی اپنا رسپانسیبل بنا لیں, یعنی اس کے ہاتھ میں اپنے تمام معاملات دے دیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی گاڑی یا جہاز وغیرہ سے بھی سفر کیا جا رہا ہے, اور اگر ہر شخص اپنا اپنا ٹکٹ اٹھائے ہوئے ہے اور ہر شخص سامان گن رہا ہے اور ہر شخص چیزیں اٹھا رکھ رہا ہے, تو اسے بہت احتمال ہے کہ کوئی چیز مس پلیس ہو جائے یا اس میں وقت بھی زیادہ خرچ ہوگا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین ساتھی چار ہیں, بہترین سریہ, سریہ چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں, وہ ہے جس کی تعداد 400 ہو, اور بہترین لشکر وہ ہے جس کی تعداد 4000 ہو, اور 12000 کا لشکر تعداد کی کمی کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگا. یہاں پر عام سفر کے لیے فرمایا کہ چار لوگوں کا قافلہ ہو تو وہ بہترین قافلہ ہے, یعنی کہیں پر بھی جانے کے لیے. اور پھر خاص طور پر آپ یاد رکھیں اس زمانے کے ان پرخطر سفروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسری طرف بہترین سریہ لشکر, اور لشکر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں جنگ جو تھی وہ آمنے سامنے ہوتی تھی اور فردن فردن ہوتی تھی, اس لیے اگر چھوٹا لشکر کہیں بھیجنا ہو تو اس کی تعداد کم از کم 400 ضرور ہونی چاہیے, تاکہ وہ کسی نرغے میں نہ پھنس جائیں اور دشمن کا شکار نہ ہو جائیں. یعنی 400 لوگ جو ہیں وہ بہترین طریقے پر مقابلہ کر سکتے ہیں. اور بہترین لشکر یعنی بڑا لشکر جو ہے اس کی تعداد 4000 ہے, اور 12000 کا لشکر اگر ہو تو وہ بہت ہی اچھا ہے, اس میں کامیاب ہونے کے امکانات اور زیادہ ہیں. ہمیں یہ حدیث شاید تھوڑی سی اجنبی لگ رہی ہو, اس کی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی اسٹریٹجی تھی اور آپ کی جو جنگی حکمت عملی تھی اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اور یہ فگرز ہمیں دیکھنے میں جس طرح معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی شاید آپ نے بول دیا ہوگا 400 اور 4000, ان کے پیچھے بہت کچھ کہا گیا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے ایک مخصوص تعداد کو بہترین قرار دیا. اگلا باب ہے, چلنے, پڑاؤ کرنے, رات گزارنے اور سفر میں سونے کے آداب, اور رات کو چلنے, چوپاؤں کے ساتھ نرمی برتنے, ان کی مصلحت کا خیال رکھنے, اور جو جانوروں کے حقوق میں کوتاہی کرے اس کو ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرنے کے پسندیدہ, اور اگر سواری میں طاقت ہو تو کسی آدمی کو اپنے پیچھے سوار کر لینے کے جواز کا بیان. پہلی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم سرسبز علاقے میں سفر کر رہے ہو تو اونٹوں کو زمین میں سے ان کا حصہ ادا کرو. ظاہر ہے کہ وہ سبزہ ان کے کھانے کی چیز ہے, جب جانور گزرتے ہوں گے تو ان کا دل للچاتا ہوگا اس کو دیکھ کر, تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ان کو حق دو, یعنی سفر کرنے کے ساتھ ان کو تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دو زمین میں تاکہ وہ کچھ کھا پی لیں. اور جب تم چٹیل زمین میں سفر کرو یعنی پتھریلی زمین ہو تو اونٹوں کو تیز چلاؤ تاکہ وہ تیزی سے وہاں سے گزر جائیں, اور اونٹوں کے مغز یعنی طاقت کے ختم ہونے سے پہلے منزل پر پہنچنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ وہ بھی ایک جان ہے اور اس جان کا بھی حق ہے اور اس کا تم لحاظ رکھو. اور پھر جب تم رات کے لیے پڑاؤ کرو، یعنی راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کرو، عین سڑک کے اوپر مت لیٹ جاؤ، کیونکہ وہ چوپاؤں کے راستے اور رات کو کیڑے مکوڑوں کی پناہ گاہیں ہیں. یعنی مخصوص جگہوں پر ہی انسان کو قیام کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر رات کو نہیں رکنا چاہیے کہ جہاں انسان کو درندوں کے خطرات ہوں یا کیڑے مکوڑوں کا خطرہ ہو. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو توکل کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ جب انسان کسی بھی کام کو کرنے لگے تو صرف یہ نہ سوچے کہ میں تو کر رہا ہوں اور میری حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل وتوکل، پہلے اپنی سواری کو باندھو، اپنا انتظام کرو اور اس کے بعد بھروسہ کرو، توکل کرو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جو فرمایا کہ اونٹوں کو ان کا حق دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آہستہ اور نرمی سے چلاؤ تاکہ وہ چلتے چلتے چر سکیں. یعنی ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اونٹ کھول دو تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے چر سکیں، ان کو بیچ میں وقفہ دو آرام کا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اگر سبزے کے اوپر سے اونٹ گزر رہا اور وہ زمین پہ منہ مارنا چاہے تو اس کی رفتار جو ہے وہ کم کر دو تاکہ وہ کچھ جاتے جاتے کھا بھی سکے. کیونکہ انسان اور جانور کے کھانے میں فرق یہی ہے کہ انسان وقت پہ کھاتا ہے اور ضرورت کا کھاتا ہے، جبکہ جانور ہر جگہ منہ مارتے ہیں اور وقت بے وقت کھاتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر ہوتے اور رات کو پڑاؤ فرماتے، یعنی رکتے کہیں پر، تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، اور اگر آپ صبح سے ذرا پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرتے اور سر کو ہتھیلی پر رکھتے. اس میں حکمت کیا ہے کہ جب رات کو لیٹتے تو دائیں پہلو پہ لیٹتے، گویا آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں اور سو جاتے، لیکن جب آپ صبح سے ذرا پہلے یعنی نماز کا وقت قریب ہوتا تو پھر گہری نیند نہ سوتے بلکہ سوتے وقت اپنا ہاتھ کھڑا کرتے. اور ہاتھ کھڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اپنا سر اس جگہ پر رکھ لیا جائے اور بازو کو نیچے لٹانے کی بجائے اس کو کھڑا کر لیا جائے، جو کہ اس بات کی علامت ہو کہ سونے والا پوری طرح نہیں سو رہا اور وہ جلد اٹھ جائے گا. اس حدیث کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہاتھ کو کھڑا رکھتے تاکہ نیند میں زیادہ مشغول نہ ہو جائیں اور کہیں نماز فجر کا وقت نہ نکل جائے یا اول وقت نہ گزر جائے. اور اس میں یہ زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ اگر انسان رات بھر سفر کرنے کے بعد تھک چکا ہو تو نیند بھی بہت گہری آتی ہے. اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی رات کا سفر آسان ہوتا ہے. اور خاص طور پر عربوں کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ دن کو اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ اس میں انسان خود بھی نڈھال ہو جاتا ہے اور جانور بھی نڈھال ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دن میں بے شمار ادھر ادھر چیزیں نظر آتی رہتی ہیں جس کے لیے انسان کبھی کسی طرف توجہ کرتا ہے، کبھی کسی طرف. اسی طرح جانوروں کو جب رستے میں کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آ جائے تو وہ رک جاتے ہیں، لیکن رات کو جب سفر کیا جائے تو انسان یکسوئی کے ساتھ سفر کرتا چلا جاتا ہے. تو زمین کو لپیٹ دیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین سکڑ جاتی ہے، بلکہ انسان کا سفر تیز ہو جاتا ہے. اور جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو آپ یوں ہی محسوس کریں گے کہ جیسے وہ زمین کو لپیٹ رہا ہو، اس کا چلنا جو ہے اس کو دراصل زمین کے لپٹنے سے تعبیر کیا گیا. اور اس کے علاوہ وہ ایک دعا بھی ہے کہ جب سفر پر انسان جائے تو وہ پڑھے کہ اللہم اطولنا البعد وہون علینا السفر، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری دوری کو لپیٹ دے، یعنی دوری کو کم کر دے، اس مسافت کو ہمارے لیے ہلکا کر دے، وہون علینا السفر، اور ہمارا سفر ہمارے لیے آسان کر دے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو صالبہ سے مروی ہے، فرمایا جب لوگ کسی مقام پر پڑاؤ کرتے تو مختلف گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے. اس کے بعد جب وہ کہیں پڑاؤ کرتے تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے، یعنی خصوصاً اس ماحول کے مطابق اگر دور دور رات کو قیام کیا جاتا تو اس میں خطرے کا احتمال زیادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ جب لوگ کہیں پر جائیں تو ایک اپنے رخ پہ چلا جائے، دوسرا اپنے رخ پہ، اور سب کہیں نہ کہیں بکھر جائیں. بکھر جانے میں دو مشکلیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی خطرے کا اس کو سامنا ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دوبارہ سفر کرنے کی ابتدا کرنا ہو تو اس وقت سب کو جمع کرنا اور سب کو اکٹھا کرنا اور سب کو بلانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جگہ رہنے کی اور قریب قریب رہنے کی تلقین فرمائی. اگلی حدیث حضرت سہل بن عمر سے ہے اور بقول باز سہل بن ربی سے، جو اہل بیت اور رضوان میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹ اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا ان بے زبان چوپاؤں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، جب یہ صحیح حالت میں ہوں تو ان پر سواری کیا کرو، اور جب یہ صحیح حالت میں ہوں تو ان کو کھایا کرو۔ اس میں دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلے تو صحابی کا تعارف کرایا گیا، سہل بن عمر کا، جو اہل بیت الرضوان میں سے ہیں۔ بیت الرضوان آپ سب کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی، جس کا سورۃ الفتح میں ذکر آتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو وہ درخت جو تھا، جسے حضرت عمر کے زمانے میں کٹوا دیا گیا، کیونکہ لوگ اس درخت کی بہت تعظیم کرنے لگے، تو انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ درخت بھی شرک کا گڑھ نہ بن جائے۔ بیعت کی تفصیلات میں تو اس وقت نہیں جاتی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانہ کیا، اور ان کی واپسی کی پھر کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی، اور یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جتنے بھی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ان سب کو جمع کر کے عہد لیا گیا کہ اب وہ پیچھے نہیں پلٹیں گے اور دشمنوں سے انتقام لیں گے، کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے۔ لیکن بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اصل حدیث جس ریفرنس میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹ اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی انتہائی بھوکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، یعنی یہ تو تمہیں بول کر نہیں اپنی تکلیف بتا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تم سے حساب لے گا، لہذا اس کی پکڑ سے بچو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ صحیح حالت میں ہو تو ان پہ سواری کیا کرو، یعنی اگر کوئی اونٹ لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں، تو اس پر سواری بھی مت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان تھے کہ انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے حقوق کا خیال انہوں نے رکھا۔ اور فرمایا کہ جب صحیح حالت میں ہو تو ان کو کھایا کرو، یعنی جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی صحت مند ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی خوراک انسان کے جسم پر، اس کی صحت پر، اس کے خیالات پر، اور بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بیمار جانور کے کھانے سے بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ نے نہ صرف یہ کہ سفر کا ادب بتایا، بلکہ ساتھ ہی ان کے گوشت کو استعمال کرنے کے لیے بھی طریقہ بتایا کہ کس حالت میں اور کب استعمال کیا جائے۔ اگلی حدیث حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور مجھ سے ایک راز کی بات فرمائی جو میں کسی کو نہیں بتاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کسی بلند اوٹ یا کھجوروں کے جھنڈ یعنی باغ کے پردے میں تشریف لے جانا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اور مسلم نے تو اسی طرح حدیث مختصر روایت کی، اور برقانی نے مسلم کی اسناد سے حائش نخل کے بعد یہ اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلا اٹھا، اس کی آنکھوں سے پانی بہ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی کوہان اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ پرسکون ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جس نے تجھے اس کا مالک بنایا؟ وہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور اس کو تھکا دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے کتنی محبت تھی اور جانور بھی آپ سے کتنے مانوس تھے۔ اس میں بنیادی طور پر جو حدیث ہے اس میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو ایسی جگہ پر جاتے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہ سکتا، یعنی دوسروں کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں آج کل بھی اور اس دور میں بھی دیہاتوں وغیرہ میں گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، رفع حاجت کے لیے باہر ہی جانا پڑتا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ کا انتخاب فرماتے کہ جس میں پوری طرح پردہ پوشی ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ایسی حاجت کے لیے جب گئے تو ایک اونٹ دیکھا کہ جو آپ کو دیکھ کر بلبلانا شروع ہو گیا، یعنی گویا کہ رونا شروع ہو گیا، اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس اونٹ کو کچھ تکلیف ہے یا غمزدہ ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرے جیسے کسی اپنے بچے کے اوپر یا محبت اور شفقت کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس سے اونٹ جو تھا وہ اس کی آواز جو تھی وہ رک گئی۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ یہ اونٹ ہے کس کا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو جس شخص کا اونٹ تھا وہ حاضر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ اس نے تمہیں اس کا مالک بنایا؟ اور تمہیں اللہ کو اس کے بارے میں حساب دینا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ظلم و ستم مت کرو. اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بولنے کے انداز سے، بولنے کے طریقے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اونٹ بھوکا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب جانوروں کی بھوک کا اتنا خیال رکھا گیا اور ان کو بھوکا رکھنے سے منع کیا گیا، تو پھر انسانوں کی بھوک اور اس کا انتظام جو ہے وہ کتنے بڑے درجے کی نیکی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کی قدر و قیمت جانوروں سے زیادہ ہے. اسی لیے آپ سب جانتے ہیں کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور خاص طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. اگلی حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا جب ہم پڑاؤ کرتے تو ہم کجاووں کو کھولنے سے پہلے تسبیح یعنی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی جب ہم کسی جگہ پر پہنچتے اور اپنے جانوروں کو کھولتے، کجاوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس لکڑی کو کہتے ہیں، یا لکڑی کے بنی ہوئی اس سیٹ کو کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اونٹ کی پشت پہ نہیں بیٹھا جاتا، اس سیٹ پر بیٹھا جاتا ہے. تو اس کو، چونکہ ظاہر ہے کہ جانور بھی جب مسلسل سفر کر کے آیا تو تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سمیت تو وہ آرام نہیں کر سکتا، اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ان کو اتارتے اور انہیں ریلیکس کرتے، اور اس کے بعد ہم نفل نماز اور تسبیح ذکر وغیرہ کرتے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو مشکل سے نجات دینا اور کسی کی مصیبت میں کام آنا تسبیح اور نفل سے زیادہ افضل ہے. یہ نہیں کہ اس کا مطلب کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں، یا یہ نہیں کہ ہم نفل ہی پڑھنا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ ہم ہر وقت خدمت خلق کے کاموں میں ہی رہیں. تسبیح کا اپنا اجر و ثواب ہے، نفل کا اپنا اجر و ثواب ہے. یہاں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو پہلے کرنے کا موقع ملے تو پہلے جانوروں کی خدمت کی جائے اور اس کے بعد ذکر کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا نام تو کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک چیز تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کیے بغیر اگر انسان صرف یہی کام کرتا رہے تو وہ اتنے زیادہ ثواب کے باعث نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا باندھے رکھا اور بلی کو بھوک سے مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جہنم میں ہے کہ جس نے اپنی بلی کو ستایا. تو ایک جانور کو ستانے پر بھی اتنی شدید وعید آپ نے سنائی، تو جانوروں کا خیال جو ہے اور جانوروں کا احساس جو ہے اور جانوروں کی بھوک اور پیاس اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے. اس کے بعد اگلا باب ہے، باب اعانت رفیق، دوست کی مدد کرنے کا بیان، کہ سفر میں جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے اور صدقات کے جہاں مصارف کا بیان ہے کہ کہاں کہاں دی جائے، وہاں ہر موقع پر آپ نے وابن السبیل کا ذکر ضرور پڑا ہوگا کہ مسافروں پر بھی خرچ کی جائے. مسافر اپنے گھر میں خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر سفر کی حالت میں وہ کنگال ہو گیا ہے یا اس کے پاس کوئی پونجی نہیں ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ تک کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنے سفر سے لوٹے تو اتنے پیسے صدقہ کر دے، اور اگر نہ بھی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے متعلق بہت سی احادیث ہیں. یہاں پر سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، اور پھر فرمایا کہ کل معروف صدقہ و اشباہہما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کا مددگار رہتا ہے. یعنی جو انسان انسانوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی صدقہ صرف یہ نہیں کہ انسان پیسہ خرچ کرے، وہ تو ہے ہی صدقہ، لیکن کسی قسم کی کوئی بھلائی جب انسان دوسرے کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ شمار ہوتا ہے. اور اس میں کسی بھولے ہوئے کو رستہ دکھا دینا، کسی کو اپنی سواری پر سوار کر لینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو ہسپتال میں دکھا دینا، کسی کی تیمارداری کر دینا، کسی بہرے کو اونچا بول کے سنوانا، یعنی کسی انسان کی کسی بھی طرح کوئی مدد جو انسان کر سکتا ہے اس تمام چیز کو صدقہ شمار کیا گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑانا شروع کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہو تو وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زیادہ راہ ہو تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. اور آپ نے اسی طرح مال کی مختلف اقسام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم میں سے کسی کا فالتو مال پر کوئی حق نہیں ہے. یہ سفر کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہے کہ انسان جب سفر میں ہو اور اس کے پاس کھانے کی چیز ہے یا سواری ہے یا ضرورت کی چیز ہے اور اس کے ساتھی کے پاس نہیں ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا، خود کھانے سے پہلے اسے بھی ساتھ شریک کرنا ہے،